من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئندہ چار رکعتوں میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم آٹھ سورتیں سنیں گے۔ ان میں جو پہلا جوڑا ہے اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورت الاعلیٰ اور سورت الغاشیہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بیان کر دوں گا۔ جیسے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ، کسی بھی دانا انسان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو حضور سے بڑھ کر دانا اور کون ہوگا۔ تو اگر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو خاص طور پر پسند فرمایا جمعے کی نماز کے لیے، تو اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم دیا جا رہا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تذکیر کے معنی نصیحت کرنا، یاد دلانا۔ چنانچہ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکرا، تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اگر وہ نصیحت مفید ہو۔ سیذکر من یخشا، نصیحت اخذ کر لے گا جس کے دل میں ذرا بھی خوف ہے۔ اگر غفلت طاری ہو گئی ہے غفلت ہٹ جائے گی، اگر بنیادی طور پر دل میں ایمان ہے لیکن اس پر حجاب آ گیا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے ان کے بد اعمال جو رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، تو قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر فرمائیں گے تو ان کے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ وسیجنبھا الاشقی الذی یصلی النار الکبری، البتہ آپ کی اس تذکیر سے روگردانی کرے گا وہ جو شقی ہے، بدبخت ہے، اور جسے آخر کار جہنم میں جھونکے جانا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے وہ بات مکمل ہو جائے کہ اس تذکیر کا حکم جو ہے وہ در حقیقت بنیاد ہے ان صورتوں کے قرآن نماز جمعہ میں پڑھے جانے کی، اس لیے کہ جمعے کے ساتھ ہے خطبہ۔ اسی طرح عیدین میں بھی حضور ان صورتوں کو پڑھتے تھے، عیدین میں بھی خطبہ ہے، اور خطبے کا مقصد ہے یاد دہانی اور تذکیر۔ تو اس کے حوالے سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ حضور کی طبیعت پر ایک ملال سا آتا ہوگا کہ لوگ سن نہیں رہے یا متوجہ نہیں ہیں، یا جتنا انہیں استفادہ کرنا چاہیے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے، تو ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا فذکر، تذکیر کرتے رہیے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گا۔ اگلی صورت میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، تذکیر کیجئے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے۔ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت پر لے آئیں۔ یہ الفاظ بھی غمازی کر رہے ہیں کہ حضور کی وہ کیفیت تھی کہ میری ساری تذکیر اور نصیحت اور دعوت اور تبلیغ کے جو نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ نہیں نکل رہے، لوگوں پر یہ بات جتنی اثر انداز ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی، اسی کے لیے دل جوئی ہے۔ مانتا علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لے گا۔ تو یہ جو تذکیر کا حکم ہے ان دونوں صورتوں میں، یہ بنیاد ہے حضور کے اس عمل کی کہ حضور نے ان دو صورتوں کو عام طور پر خاص کر لیا تھا ان نمازوں میں پڑھنے کے لیے کہ جن کے ساتھ خطبہ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں فرمایا وہی بات جو سورہ قیامہ میں بھی آ چکی ہے، وہ الفاظ کیا تھے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ، تم اس عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ یہاں فرمایا بل تسرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی تعلیم ہے جو پچھلے صحیفوں میں تھی، یہی لب لباب ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے اور حضرت موسیٰ کو جو دیے گئے، ان کی تعلیم کا بھی مرکزی نقطہ یہی۔
حل اتا کا حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ جو ہے اس میں پھر انداز کچھ آپ کو سورہ قیامہ کے ساتھ مشابہ ملے گا، بہت تیز انداز ہے. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس بات اس ڈھانپ لینے والی کی؟ قیامت جب آئے گی تو اس کے شدائد ڈھانپ لیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ہوں گے اس روز اترے ہوئے، تھکے ہوئے، آزردہ. عاملہ ناصبہ، عاملہ بھی کہتے ہیں تھکا، بہت محنت کی ہوئی ہو، مشقت کی ہوئی ہو، ناصبہ کے معنی بھی یہی ہے. تسلا نار الحامیہ، وہ پڑیں گے جہنم میں. تسقا من عین آنیہ، اور اس جہنم میں انہیں پلایا جائے گا وہ پانی جو کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے کو سوائے ضریع کے، جہنم کی کوئی شے ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ فربہ کرے گی نہ اس سے بھوک مٹے گی. ایک انجام تو یہ بیان کر دیا گیا اہل نار کا. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، خوش و خرم. لسعیہا راضیہ، جو سعی و جہد وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے کہ آج ہمیں ان کا بھرپور صلہ ملنے والا ہے. فی جنت عالیہ، وہ ہوں گے بلند جنتوں میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں انہیں کوئی لنگ بات بھی سننی نہ ہوگی. فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہے جو جاری ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں نشست گاہیں ہیں بہت بلند. واکواب موضوعہ، اور آپ کھوڑے ہیں رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور قالین ہیں بچھے ہوئے. وزرابی مبسوسہ، اور نہالچے ہیں پھیلائے ہوئے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ وہ کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ وہ کیسے جمع دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ وہ کیسے مسطح کر دی گئی، پھیلا دی گئی. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو آپ یاد دہانی کرائیے، اور آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ آپ یاد دلائیں، نصیحت کریں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. الا من تولى وکفر، تو جو کوئی روگردانی کرے گا اور انکار کرے گا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کو اللہ عذاب دے گا بہت سخت. ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی پڑھنے چاہیے وہ الفاظ جو میں نے پہلے آپ کو بتائے تھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے حساب آسان لیجو. اس کے بعد ایک جوڑا ہے سورۃ الفجر اور سورۃ البلد. سورۃ الفجر کے آغاز میں کئی قسمیں ہیں، اور یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس وقت میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. پھر سابقہ اقوام کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، فرعون کا، ان پر جو عذاب الہی آیا. ظاہر بات ہے ان چھوٹی صورتوں میں تو صرف ان کا ایک تذکرہ ہے، تفاصیل نہیں ہے. سورہ فجر کا جو اہم ترین مضمون ہے اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے وہ معرفت کا ایک بہت قیمتی موتی ہے. شکوے کے انداز میں کہا جا رہا ہے، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. بتائیے اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. دوسری طرف وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس پر اس کا رزق جو ہے کچھ ناپ تول کر دینے لگتا ہے، فراوانی نہیں رہتی. فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو یہاں بھی قابل غور بات یہ کہ کون سی غلط بات اس نے کہی. غلط بات یہ ہے کہ یہاں فراوانی ہو، کشادگی ہو، تو یہ عزت نہیں ہے.
یہاں تنگی ہو تو یہ ذلت نہیں ہے. یہ دونوں حالتیں حالت امتحان ہے، حالت ابتلاء ہے. کبھی اللہ زیادہ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تنگی دے کر آزماتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت عزت یا ذلت نہیں ہے اس دنیا کی، بلکہ حقیقت میں یہ دونوں امتحانی حالتیں ہیں. اب دیکھیے، ایک تو ذلہ ظلالم بعیدہ والی بات ان لوگوں کی ہوتی، مشرکین کی، کہ اگر وہ عزت ملی ہے اور دولت ہے تو وہ کہتے کہ لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی، تو یہ تو ہو گیا وہ ذلہ ظلالم بعیدہ. کہیں اگر تنگی آ گئی تو فلاں دیوی یا فلاں دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ تو شرک ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں وہ گمراہی نہیں ہے، یہاں تو شخص موحد ہے جو اس حالت کو بھی اپنے رب کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس حالت کو بھی اپنے رب کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو وہ گمراہی تو نہیں ہے، ذرا نسبتاً خفی گمراہی ہے. اور وہ خفی گمراہی کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی عزت کو عزت سمجھ رہا ہے، اور یہاں کی اگر قلت ہے، تنگی ہے، تو اسے رسوائی سمجھ رہا ہے. یہ بھی گمراہی ہے. اصل میں یہ دونوں حالتیں ابتلاء اور آزمائش کی حالتیں ہیں، دونوں برابر ہیں. بلکہ اس میں حکمت کا اگلا قدم یہ ہے کہ یہاں پر فراوانی اور دولت اگر ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت تنگی اور فقر کے، اس لیے کہ تنگی اور فقر میں تو اللہ یاد آتا ہے، اور فراوانی اور کشادگی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ زیادہ کڑا امتحان یہ ہے، نہ کہ وہ. تو یہ درجہ بندی ہے اصل میں ہدایت کے یہ مختلف رتبے. اس سورہ مبارکہ کی آخری چار آیات بھی، ان کو ہر شخص یاد کرے، حفظ کرے، اللہ سے دعا مانگا کرے، پروردگار ہمیں بھی ان میں شامل فرما. کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کو انتقال کے وقت اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام ملے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ انسان جو اس دنیا میں پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بندگی پر جمع رہا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اب لوٹو اپنے پروردگار کی طرف، تمہاری مشقت کا دور ختم ہوا، تم دور امتحان میں سے نکل آئے اور سرخرو ہو کر نکلے ہو، ود فلائنگ کلرز آ رہے ہو. لوٹو اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. کون؟ جن کا سورہ نساء میں ذکر ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جاؤ اب ان کی معیت تمہیں حاصل ہو گئی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے بعد سورہ بلد آتی ہے، اس کے شروع میں بھی قسمیں ہیں. یہ اقسام القرآن کا معاملہ بہت مشکل ہے اس وقت، بہرحال میں اس موضوع کو بالکل نہیں چھیڑ رہا، لیکن یہ بھی حکمت قرآنی کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے. قسمیں کھائی گئی ہیں کس چیز پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. یہ مشقت اور محنت اور دنیا کے شدائد اور مصائب، یہاں کے رنج اور غم، یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں. کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کو ذہنی کوف زیادہ ہے. کوئی پھاوڑا چلا رہا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں اور پسینہ بہ رہا ہے، اور کوئی پیچ و تاب کھا رہا ہے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھا ہوا، سکون اسے بھی حاصل نہیں. ذہنی کوف اور گدیلے جو ہے مخملی، ان پر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی. تو کسی کے لیے جسمانی مشقت ہے، کسی کے لیے ذہنی کوف زیادہ ہے، بلکہ ذہنی کوف زیادہ بھاری شے ہے. جسمانی مشقت کرنے والے کو نیند آتی ہے ایسی کہ اسے بالکل پھر ہوش نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ جو ذہنی کوف والے ہیں ان کے لیے کوئی چین نہیں. اس سورہ مبارکہ کے میں ایک مضمون یہ بیان کیا گیا ہے شکوے کے انداز میں. انسان کا معاملہ عجیب ہے، ہم نے اس پر اتنے احسان کیے، الم نجعل لہ عینین ولسانم وشفتین وہدیناہ النجدین، لیکن اس کی کم ہمتی کا عالم یہ ہے کہ یہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. اور وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فلقتہم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ، کسی غلام کی گردن چھڑا دینا، آزاد کرا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی قحط کے دن میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربت، یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، او مسکینن ذا مقربہ، یا اس مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبہ. معلوم ہوا یہ ہے باٹل نیک، اس سے گزرنا مشکل ہے. مال کی محبت روک لیتی ہے، گاڑی کو بریک لگے ہوئے ہیں بخل کی وجہ سے. یہ بریک کھل جائے تو پھر آدمی آگے بڑھے، اور پھر راستہ وہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبہ، پھر شامل ہو ان میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، رحم کھانے کی ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ الفاظ سورۃ العصر کے بہت مشابہ ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں پر بھی تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبہ. اس کے بعد چار سورتیں وہ ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے، کہ جن کو میں چہار سورہ نور و ظلمت کا نام دیتا ہوں، اور میں نے اس موضوع پر ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا، ادھورا رہ گیا ہے. ان چاروں سورتوں کے شروع میں روشنی اور تاریکی، رات اور دن، ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اسی طریقے سے اس سے اگلی سورت واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، اس سے اگلی سورت والضحا واللیل اذا سجا. ان تمام قسموں کے بعد جو مقسم علیہ آتا ہے اس میں ایک بڑا تدریجی ارتقاء ہے. پہلی سورت جو ہے سورت الشمس، اس میں قسموں کے بعد جو مضمون آیا ہے وہ کیا ہے؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اور قسم ہے اس جان کی جس کو کہ ہم نے بنایا، سوارا، درست کیا. آج میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی جمعے میں کہ خلقت بیدی، اس انسان کو، اس کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خوب سوارا ہے، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم بدیت کر دیا ہے. اس کے اندر ہی نیکی کے رجحانات بھی ہیں، اس لیے کہ روح بھی تو اس میں پھونکی گئی، اور بدی کے رجحانات بھی ہیں کہ نفس ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کے بعد اصل بات کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اسے سنوار لیا، پاک اور صاف کر لیا، برے رجحانات سے پاک کر لیا، بری نیتوں سے اپنے دلوں کو صاف کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا تو کامیاب. وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی یہی جو ہمارا زمینی عنصر ہے ہمارے وجود کا، یہ غالب آ گیا اور وہ روحانی عنصر اس کے تحت دب گیا. یہ ہے ودساها، وہ ناکام ہوا، وہ خائب و خاسر ہے. وقد خاب من دساها. اگلی سورت میں ذرا مضمون کھل رہا ہے کہ تزکیے کا راستہ کون سا ہے، اور یہ تدسیس جو ہے دبا دینا مٹی میں، اس کا راستہ کون سا ہے. دو راستے سامنے آئے کہ انسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، نیکی اور بدی کے دونوں رجحانات، الہمہا فجورہا و تقواہا، علم بھی ہے رجحانات بھی ہیں. اب ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ وہ. ایک فلاح کا راستہ ہے قد افلح من زکاہا، اور ایک ناکامی اور ہلاکت کا راستہ ہے قد خاب من دساہا. اگلی صورت میں بتایا کہ تین اوصاف ہیں، وہ اگر انسان پیدا کر لے تو یہ فلاح کی طرف لے جانے والے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. تمہاری سعی بڑی مختلف ہے، تمہاری بھاگ دوڑ جو دنیا کی ہے اس کے بڑے مختلف نتائج نکلنے والے ہیں. ایک راستہ کون سا ہے؟ اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی، وہ شخص جس میں عطا ہے، سخاوت ہے، جود ہے، دے سکتا ہے دوسروں کو، دوسرے تقویٰ ہے، بچ بچ کر چلتا ہے، بدی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تیسرے جو سچی بات بھی سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ تین اوصاف جمع کر لو گے تو وہ فلاح کے راستے کی طرف چلے جاؤ گے، آسانی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ آخری آسانی جنت ہے، اس میں جا پہنچو گے. اس کے برعکس تین اوصاف کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کی روش اختیار کی، بخیل، اور دوسرے اس کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی، اسے ہوش ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اپنے رب کے احکام کو توڑ رہا ہے پوری ڈٹائی کے ساتھ، اور سچائی اور صداقت اور اچھی بات کو جھٹلا رہا ہے. کذب بالحسنی، جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو گئیں، وہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اسے ہم سختی اور تنگی کے لیے آسان کر دیں گے، یہاں تک کہ آخری تنگی اور سختی جو ہے جہنم، وہاں تک وہ پہنچ جائے. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی فیصلہ کن چیز، پہلا قدم کیا ہے؟ یا تو انسان میں سخاوت ہے تو وہ راستہ اور ہے، بخل ہے تو راستہ اور ہے. چنانچہ اس سورت کے آخر میں، جس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچ جائے گا کون؟ جو بہت متقی ہے. الَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا رہتا ہے تزکیے کے حصول کے لیے. یہ شان جو ہے سب سے زیادہ صحابہ کرام میں نمایاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام رازی نے تو اس سورت کو حضرت ابوبکر کی سورت قرار دیا ہے، سورت اللیل سورت ابی بکر، سورت الدہا سورت محمد، اور اگلی سورت کو حضور کی سورت قرار دیا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سورت الدہا میں یہ مضمون اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اس مقام پر کہ جس مقام پر محمد الرسول اللہ فائز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ سورت ختم ہوتی ہے، وہ جو خرچ کر رہا ہے حضرت ابوبکر کے ذکر میں فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا احسان نہیں ہے ان پر کہ جس کا وہ بدلہ چکا رہے ہو. بلال کا کیا احسان تھا ابو بکر پر کہ ابو بکر نے ایک خطیر رقم خرچ کی اور انہیں خریدا اور آزاد کر دیا. ان کے انفاق کا سبب کیا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اپنے پروردگار کی رضا جوئی، یہی ان کا مقصد وحید ہے. ولسوف يرضى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس کے بعد دو صورتیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن سے مسلمانوں کو عام طور پر بہت تعلق قلبی ہے، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں خاص نجی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی راز و نیاز کی باتیں ہیں. یہ بات دوسری ہے کہ وہ راز و نیاز کی باتیں بھی اس طرح قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ثبت کر دی گئیں، ورنہ ہے بالکل راز و نیاز کی باتیں. حضور کی دلجوئی، تسلی، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کا پروردگار آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں. گواہ ہے دن جبکہ روشن ہو جائے، والضحا واللیل اذا سجا، اور گواہ ہے رات جبکہ وہ تاریک ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا نہ اس نے آپ سے تعلق منقطع کیا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے، آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابو بکر کے لیے یرزا ہے، یہ صیغہ ہے غائب کا، اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہے، ان سے براہ راست خطاب نہیں ہے. حضور کے لیے آیا وَلَسَوْفَ تَرْضَى، یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، خطاب براہ راست ہے. اس کے بعد کچھ اشارے کیے ہیں، ذرا غور کیجئے. آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پوری پرورش کا بندوبست کیا، آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے، ہم نے پردے اٹھائے، حقائق کا مشاہدہ کرایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ تنگ دست تھے دنیاوی اعتبار سے، ہم نے آپ کے غنا کا سامان کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو کبھی یتیم کے اوپر کوئی جبر نہ کیجیے گا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا اعلان کیجیے، اظہار کیجیے. یہ مضمون اس طرح چلا ہے اگلی صورت میں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، مضمون کا تسلسل. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو یہ روایت آتی ہے کہ بغیر بسم اللہ کو درمیان میں پڑھے ہوئے یہ دونوں صورتیں ایک ہی رکعت میں نماز کے وہ پڑھا کرتے تھے،
کہ جیسے علم یجد کا یتیم الفاوا وجد کا دعالن فہدا، وہی انداز علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، وضعنا عنک وزرک، اور آپ کے دوش مبارک سے، آپ کے کمر سے وہ بوجھ اٹھا نہیں لیا کہ جو آپ کی کمر کو دوہرا کیے دے رہا تھا. اب یہ باتیں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا یہ بڑی نجی سطح پر راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے صوفیاء نے بحث کی ہے، عام طور پر جن کا اس وادی میں گزر نہیں ہے وہ ان آیات کے حقیقی مفہوم کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتے. اب میں اگر اصطلاحات بیان کروں کہ صوفیاء کی دو اصطلاحات ہیں، قبض اور بسط، اور حالت قبض کے لیے یہ انتہائی مؤثر صورتیں ہیں. طبیعت میں اگر کہیں وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر بسط کی طرف لانے کی تاثیر ہے ان دونوں صورتوں کی. اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا سختی ہی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے. انما العسر یسرا انما العسر یسرا، یہ تقریباً وہی مضمون ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ جو حضرت علی کے اشعار ہیں، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جسے بلند مقام درکار ہو اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب بھی ذرا فراغت ہو تو دعوت اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں فوراً اپنے رب کے حضور میں پھر کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور اپنے رب کی طرف راغب ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.